আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান লা নাবিয়্যা বা'দাহু আম্মা বা'দু ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম আলিফ লাম মিম গুলিবাতির রুম ফি আদনাল আরদি ওয়া হুম মিন বা'দি গালিবিহিম সায়াগলিবুন সাদাকাল্লাহুল আযীম রব্বি ইশরাহ লি সাদরি ওয়া ইয়াসসির লি আমরি ওয়াহলুল উকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাহু কাওলি আল্লাহুম্মা আলহিমনা রুশদানা ওয়া আয়িজনা মিন শুরুরি আনফুসিনা আল্লাহুম্মা আরিনাল হাক্কা হাক্কা ওয়া আরজুকনা ইত্তিবা'আহ ওয়া আরিনাল বাতিলা বাতিলা ওয়া আরজুকনা ইজতিনাবা আল্লাহুম্মা আনফানা বিমা আল্লামতানা ওয়া আল্লিমনা মা ইয়ানফাউনা ওয়া জিদনা ইলমা আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। সামিন মুহতারাম, আলহামদুলিল্লাহ দৌরে তরমে কুরআন কি নশিস্ত মে কল হমনে সূরাতুল আনকাবুত কা মুতাআল্লা মুকাম্মল কিয়া থা, আজ সূরাতুর রুম সে আগাজ কর রহে হ্যায়। আট মক্কি সূরতোঁ কা এক তসলসল হ্যায় কি জো সূরে ফুরকান সে অর সূরে আস-সজদা তক ইয়ে আট মক্কি সূরতে হ্যায় কি জিসকা হমনে মুতাআল্লা শুরু কিয়া, উসমে ইনশাআল্লাহ আজ সূরে রুম সে আগাজ কর রহে হ্যায়। ইয়ে ছয় রুকুঁ পর মুশতামিল ইয়ে সূরত হ্যায়, 60 আয়াত হ্যায়। اور ابتدا میں اس کا ایک خاص واقعہ, اس کا پس منظر تھوڑا سا ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کئی سو سال بیشتر دو عظیم طاقتیں تھیں کہ جو عرب کے شمال میں تھیں موجود, ایک سلطنت روما اور دوسری فارس یعنی ایران, اور سلطنت روما اور ایران دونوں میں کشمکش جو ہے وہ جاری رہتی تھی ان دونوں کے درمیان۔ تو بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے اس کا بالکل وسط, اس میں رومیوں کو ایرانیوں کے ہاتھوں شرمناک جو ہے وہ شکست ہوئی, اور اس شکست کا جو اثر ہے وہ مکے کی سرزمین پر جو جاری حق و باطل کی کشمکش تھی اس پر ہوا, کیونکہ رومی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے, بہرحال شرک کر رہے تھے, لیکن یہ ہے کہ اہل کتاب تھے, اور ادھر جو ایرانی تھے وہ مجوسی تھے, وہ آگ پرست تھے, آگ کو پوجنے والے تھے۔ تو لہذا مشرکین مکہ نے عرب میں مسلمانوں کو چڑھایا کہ دیکھو کہ جن کو تم سے نسبت ہے یعنی جو اہل کتاب ہیں رومی, ان کو جو ہے وہ شکست ہو گئی, اور جن کو ہم سے نسبت ہے یعنی ایرانی مجوسی شرک کرنے والے, لہٰذا ان کو جو ہے وہ فتح ہو گئی۔ لہٰذا اس کا اثر پڑا اہل ایمان پر, اور ایک افسردگی ہے کہ جو کتاری ہوئی, اور اس کیفیت میں پھر یہ آیتیں ہیں سورہ روم کی ابتدائی آیتیں کی جو نازل ہو رہی ہیں, کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے پیشن گوئی فرمائی, ایک پریڈکشن ہے کہ جو کہ دی ہے کہ ان قریب رومی جو ہے وہ غالب آ جائیں گے, اور جس طرح سے رومیوں کو شکست ہوئی تھی تو لہٰذا کوئی امکانات نہیں تھے دور دور تک کہ ان کو جو ہے وہ کس طرح سے ایرانیوں پر فتح ہوگی, لیکن یہ ہے کہ 10 سال کے اندر اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے نقشہ پلٹا ہے, اور رومیوں کو بڑی زبردست ایرانیوں پر فتح ہے کہ جو کہ نصیب ہوئی۔ اور یہی وقت اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں, ایک دوسری پیشن گوئی بھی فرما دی ساتھ میں, کہ جب رومیوں کو فتح ہوگی ایرانیوں پر بالکل یہی وقت ہوگا کہ جب اہل ایمان بھی جو ہے وہ غالب آئیں گے کفار مکہ پر, اور یہ وہ موقع تھا کہ جو غزوہ بدر کا موقع تھا کہ جس میں زبردست فتح مسلمانوں کو وہ نصیب ہوئی۔ تو لہٰذا یہ دو پیشن گوئیاں ہیں کہ جو ابتدا میں اللہ سبحانہ وتعالی اس سورۃ الروم میں رکھ رہے ہیں, پس منظر ہمارے سامنے آگے انشاءاللہ باتیں سمجھنا آسان ہو جائیں گی۔ فرمایا الف لام میم, حروف مقطعات, غلبت الروم, مغلوب ہو گئے رومی, فی ادن الارض, قریب کی سرزمین میں, یعنی اشارہ ہے شام اور اس کے ارد گرد کے جو بھی علاقے ہیں کہ جس میں ایرانیوں کو فتح ہوئی تھی۔ فرمایا وہم من بعد غلبہم سیغلبون, لیکن وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب وہ غالب آ جائیں گے, فی بضع سنین, یعنی چند سالوں میں, اور یہ بضع سنین کا لفظ جو بھی آتا ہے وہ 10 سال سے کم کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے, تو یہ 10 سال سے کم عرصے میں یہ پیشن گوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پوری ہوئی۔ فرمایا کہ للہ الامر من قبل ومن بعد, اور پہلے بھی اور بعد میں بھی اللہ ہی کا حکم ہے, یعنی شکست بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے اور فتح بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوگی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، یہ دوسری پریڈکشن ہے، دوسری پیشن گوئی کہ جو ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل ایمان کی خوشخبری کے لیے فرما دی کہ اسی دن اہل ایمان بھی بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے وہ خوش ہوں گے، ان کو بھی یہ خوشی نصیب ہوگی. یعنی ہرقل نے شکست دی ایرانیوں کو، اور عین یہی وہ موقع تھا کہ جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو بھی فتح نصیب ہوئی. فرمایا کہ ینصر من یشاء، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کی مدد کرتا ہے، وہو العزیز الرحیم، اور وہی غالب ہے اور رحم فرمانے والا ہے. وعد اللہ، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وحدہ، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثریت لوگوں کی وہ جانتی نہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات دنیا، وہ دنیا کی زندگی کے صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور وہ آخرت سے غافل ہیں. اللہ تعالی ہمیں وہ حکمت، وہ دانائی نصیب فرمائے. انشاءاللہ وہ ابھی سورہ لقمان کا موضوع بھی آ جائے گا. یعنی یہ وہ حکمت، وہ بندہ مومن کے لیے دولت ہے کہ جس سے انسان دنیا کے باطن کو دیکھ سکتا ہے. دنیا کا ظاہر اس میں تو چمک دمک ہے، اور یہ ہے کہ انسان کو اٹریکٹ کرنے والی یہ چیزیں جس سے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے. اس دنیا کی حقیقت وہ اس کے باطن میں ہے کہ یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی نگاہ اور ان کی جو نظر ہے وہ صرف دنیا کے ظاہر پر ہے، وہ صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، اور وہ آخرت سے غافل ہیں، اور آخرت جو ہے وہ پردے کے پیچھے ہے. فرمایا اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا وہ اپنے جیوں میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کہ اللہ نے نہیں پیدا کیا آسمان و زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ. جو بھی کچھ پیدا ہوا حق کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا. واجل مسمى، اور ایک مقررہ میعاد کے لیے اللہ نے پیدا کیا، ہمیشہ کے لیے نہیں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بے شک لوگوں کی جو اکثریت ہے وہ اپنے رب سے ملاقات کے حوالے سے یقیناً وہ کافر ہے، کفر کرنے والے ہیں. اولم یسیروا فی الارض، تو کیا انہوں نے زمین میں چلے پھرے نہیں، وہ انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی؟ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ وہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا ان سے قبل. کانو اشد منہم قوہ، وہ قوت میں ان سے بہت زیادہ تھے. یعنی قوم عاد، قوم سمود کی جو تذکرے تکرار کے ساتھ ہمارے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں لائے ہیں، تو یہ ہمارے آنکھیں کھول دینے کے لیے ہیں، یہ عبرت کا سامان ہے. کیا ان سے پہلے اتنی زور آور قومیں موجود نہ تھیں؟ وآثار الارض، اور انہوں نے زمین کو جوتا تھا، بویا تھا. وآمروہا اکثر مما آمروہا، اور زمین کو آباد کیا اس سے زیادہ جس قدر انہوں نے جو وہ آباد کیا. یعنی قریش مکہ تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں. وجاءتہم رسلہم بالبینات، اور ان کے پاس بھی ان کے رسول آئے تھے روشن دلائل معجزات کے ساتھ. فما کان اللہ لیظلمہم، پس اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر کوئی ظلم کرتا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ہی وہ ظلم کرتے تھے. ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، اور پھر جن لوگوں نے برے کام کیے ان کا انجام بھی پھر برا ہوا. ان کذبوا بآیات اللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. وکانوا بها یستہزئون، اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ تعالیٰ اس روش سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ یبدا الخلق، اللہ بالکل ابتدا سے تخلیق کرنے والا ہے. ثم یعیدو، پھر وہ اسے اعادہ کرے گا، اس کا اعادہ بھی کرے گا. ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی تو پھر مجرم جو ہے وہ نا امید ہو کر رہ جائیں گے، بالکل مایوسی میں چلے جائیں گے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور ان کے شریکوں میں سے کوئی ان کے نہ سفارشی ہوں گے. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ اپنے شرکا کے جو ہے وہ منکر ہو جائیں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی. يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، تو اس دن لوگ متفرق ہو جائیں گے، تتر بتر ہو جائیں گے، گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے. تو لہٰذا پہلا گروہ کون سا ہے؟ وہ خوش نصیب لوگ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس گروہ میں شامل فرمائے، اللہ کے محبوب بندے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے. فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، سو وہ جنت میں، باقی جنت میں آؤ بھگت کیے جائیں گے، ان کی مہمان نوازی ہوگی. لیکن اس کے برعکس جو دوسرا گروہ ہے، اللہ تعالیٰ اس گروہ سے ہماری حفاظت فرمائے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی ملاقات کو فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ پس یہی لوگ ہیں کہ جو عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ پس تم اللہ کی پاکیزگی بیان کرو شام کے اوقات میں بھی وَحِينَ تُصْبِحُونَ اور صبح کے اوقات میں بھی وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی کے لیے ہے تمام شکر تمام تعریف آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی وَعَشِيَّ اور بعد زوال یعنی تیسرے پہر وَحِينَ تُظْهِرُونَ اور ظہر کے وقت بھی یعنی اسی کی حمد و ثنا ہے کہ جو بیان کی جاتی ہے يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وہ مردوں سے زندہ کو نکالتا ہے وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور وہ نکالتا ہے مردوں کو زندہ سے یعنی مردے سے زندہ کو نکالنے والا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے اور زندہ سے بھی مردوں کو نکالنے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک بالکل مردہ قوم کہ جو شرک الہات میں بالکل غرق ہو چکی تھی نبوت کے بعد بعثت نبوی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے سے اس مردہ میں سے ایک زندہ قوم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نکال دی وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد تو یہ مثال جو زمین کے زندہ کرنے کی اللہ نے اس لیے دی کہ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ تم بھی اسی طرح سے نکالے جاؤ گے قبروں سے اسی طرح سے تم بھی نکلو گے وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ جو الفاظ ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ آپ دیکھیں گے کہ آگے یہ پانچ مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی تکرار فرمائیں گے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ اب یہاں سے تذکیر بِعَلَىٰ اللہ کا تذکرہ چل رہا ہے آفاقی نشانیوں سے توحید کی دعوت دی جا رہی ہے فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَاب کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ثُمَّ اِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ اور پھر تم جا بجا پھیلے ہوئے آدمی ہو گئے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھیلا دیا زمین میں وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے جن سے جو ہے وہ تمہارے جوڑے بنائے اور یہ شوہر اور بیوی کا جو بھی یہ جوڑا ہے تو اس کے لیے مقصد کیا آ رہا ہے کہ یہ کس مقصد کے تحت ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو یعنی اب اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ڈور اسٹیپ پر یہ سکون ہے نکاح کے ذریعے سے یہ جائز راستہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ڈور اسٹیپ پر رکھ دیا ہے ورنہ اس وقت یہ مغرب جو ہے وہ اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے کتنا لاکھوں روپیہ برباد کر رہا ہے کدھر جو ہے وہ کہاں کہیں منہ نہیں مارتا کلبز جا رہے ہیں تھیٹر جا رہے ہیں اور یہ جنسی جذبے کی تسکین کا جو ہے وہ سامان کر رہے ہیں حرام طریقے سے لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کس طرح سے ڈور اسٹیپ پر یہ تسکین کا سامان ہمارے رکھا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً اور اس اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت ہے کہ جو کہ پیدا کر دی ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ اور بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو غور و فکر کرتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یعنی آسمان و زمین کی تخلیق اتنی بڑی کائنات وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کے جو بھی اختلافات ہیں یعنی یہ کتنا حسن ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں رکھا ہے یعنی سب کو ایک ہی رنگ کا کر دیتا سب ایک ہی زبان کے بولنے والے ہوتے تو یہ رنگا رنگی اور یعنی ایک بوریت جب وہ پیدا ہو جاتی یہ رنگا رنگی اگر اللہ ختم کر دیتا تو لہٰذا زبانوں کے اعتبار سے اور رنگوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں مختلف بنایا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں تو لہٰذا اختلاف رنگ کا اور زبان کا یہ کوئی درجات کی بلندی کے سامان نہیں ہے بلکہ یہ ایک دوسرے کی پہچان کا ذریعہ ہے جو دین اسلام میں درجے میں اوپر ہے وہ صرف تقوی کی بنیاد پر ہے اللہ تعالیٰ یہ تقوی کی دولت ہم سب کو نصیب فرمائے وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے تمہارا رات میں سونا اور دن کے وقت یعنی تمہارا جو اٹھنا ہے وَابْتِغَاءُكُمْ مِنْ فَضْلِ اور تمہارا تلاش کرنا اس کے فضل سے جو بھی روزی ہے یعنی یہ بھی کتنی بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ رات کو ایسی ہوائیں چلاتا ہے تمہاری ساری تھکن دن بھر کی وہ ختم ہو جاتی اور پھر یہ ہے کہ تم صبح دن نکالتا ہے تم فوراً اٹھتے ہو فریش ہوتے ہو اس وقت اور اپنے کاموں کو چلے جاتے ہو, روزی تلاش کرتے ہو, کتنی بڑی نشانی. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون, اور بے شک اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے کہ جو سنتے ہیں. ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ دکھاتا ہے تمہیں بجلی خوف اور امید کے لیے. خوف بھی ہوتا ہے کہ یہ بجلی کہیں گر نہ جائے, اور امید بھی ہوتی ہے کہ اب بجلی چمک رہی ہے تو اللہ کی رحمت بارش ہے کہ جو کہ آنے والی ہے, یہ اس کی نشانی ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور وہ نازل کرتا ہے آسمان سے پانی. فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین کو اس کے موت کے بعد یعنی بنجر ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, بے شک اس میں بھی یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہیں, یعنی کسی قسم کا کوئی تصادم تم اس میں نہیں دیکھتے. کتنی زبردست کائنات ہے, اور سائنس کہہ رہی ہے بہت مائنیوٹ لیول پر یہ آپس میں مربوط ہیں. ذرا سا کوئی آگے پیچھے سیارے ہو جائیں تو زمین میں جو ہے وہ آج کائنات میں تباہی مچ جائے. لہٰذا یہ ہے کہ کتنی باریک بینی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کاریگری کی ہے. لو ساز بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کاریگر شیشہ گری کا, یعنی کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ کاریگری کی ہے کہ واقعتاً ایک ایک چیز اپنے مدار میں مائنیوٹ لیول پر گردش کر رہی ہے. ثم اذا دعاکم دعوۃ من الارض, اور پھر جب وہ ایک ندا دے کر تمہیں زمین سے بلائے گا, یعنی جب وہ قیامت برپا ہوگی تو پھر کیا ہوگا, یہ سارا نظام دھرم برم ہو جائے گا. اور وہ اذا انتم تخرجون, اور تم اچانک یک بارگی جو ہے وہ اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوگے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اسی کے لیے ہے کہ جو کچھ کے آسمان و زمین میں ہے. كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ, سب اسی کے فرما بردار ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ, وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ, اور وہی ہے کہ جو ابتدا سے تخلیق کرنے والا ہے وہی لوٹائے گا. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ, اور یہ اس پر بہت آسان ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْعَلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اسی کی ہے بلند تر شان آسمانوں اور زمین میں. وہو العزیز الحکیم, اور وہ غالب ہے کمال حکمت والا ہے. ضرب لکم مثلا من انفسکم, اس نے تمہارے لیے تمہارے جانوں سے ایک مثال ہے کہ جو کہ بیان کی ہے. حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فی ما رزقناکم, مثال یہ ہے کہ کیا تمہارے لیے ہے ان میں سے کہ جن کے تم مالک ہو تمہارے غلاموں میں سے, اس رزق میں کہ کوئی بھی تمہارے غلام میں سے تمہارے رزق میں کوئی شریک ہو جائے. یعنی کوئی ایسی مثال تم اپنے درمیان دیکھتے ہو کہ کوئی شخص جو ہے وہ بادشاہ ہے اور اپنے غلام میں سے کسی کو لے اور اپنی سلطنت آدھی اس کو دے دے آدھی اپنے پاس رکھے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی سلطنت میں جو ہے وہ اس کا کوئی ساجی ہو جائے. فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ, لہٰذا یہ ہے کہ کوئی ہے غلاموں میں سے کہ جو تمہاری رزق میں شریک ہو جائے جو ہم نے تمہیں دیا. فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ, کہ تاکہ سب جو ہے وہ آپس میں تم برابر ہو جاؤ. تخافونہم کخیفتکم انفسکم, کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو کہ جیسے اپنوں سے جو ہے وہ ڈرتے ہو. کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون, اور اسی طرح ہم عقل والوں کے لیے کھول کر نشانیاں ہیں کہ جو بیان کرتے ہیں. بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم, بلکہ پیروی کی ظالموں نے بغیر کسی علم کے اپنے خواہشات کی, خواہشات نفس کی. فمن یہدی من اضل اللہ, تو جسے اللہ گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے گا. وما لہم من ناصرین, ان کا تو کوئی پھر مددگار بھی نہیں ہوگا. فاقم وجہک للدین حنیفا, پس اے نبی آپ تو اللہ کے دین کے لیے سب سے کٹ کر یکسو ہو کر اپنا چہرہ جو ہے وہ سیدھا کر لیجئے, بالکل یکسو ہو جائیں اللہ کے دین کی طرف. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اور اللہ کی یہ فطرت ہے کہ جس پر اس نے لوگوں کو جو ہے وہ پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ, اور اس کی تخلیق میں اس کی بنائی ہوئی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں. اور یہی وضاحت اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے. بخاری کی روایت, ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے, یعنی وہ اپنی رب کی پہچان وہ لے کر آ رہا ہوتا ہے کہ جو عالم اروا میں اس نے رب ہونے کا اقرار کیا تھا عہد الست میں. تو ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہو رہا ہے, لیکن اس کے والدین اس کو جو ہے وہ مجوسی کسی کو نصرانی جو ہے وہ بناتے ہیں, لہٰذا اس کے رب کو اصل میں تبدیل کر دیتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ انسان کے دو وجود ہیں, ایک روح ہے, روح کی ترجمان وہ فطرت ہے, اور جسم جو خاکی وجود ہے اس کی ترجمان سرشت ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی وہ فطرت کے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا اور اس کی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں. ذالک الدین القیم, اور یہ بالکل سیدھا دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن لوگوں کی اکثریت ہے کہ جو کہ جانتی نہیں. منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, ہدایت دی جا رہی ہے کہ سب اس کی طرف رجوع کرنے والے ہو جاؤ, اسی کی طرف رجوع کرو, اسی کا تقوی اختیار کرو اور قائم کرو نماز کو, اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. اب یہاں آگے مشرک کون ہوتے ہیں, ان کی کیا خصلتیں, وہ بیان کی جا رہی ہیں. فرمایا کہ من الذین فرقوا دینہم, یہ مشرک وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. وکانوا شیعہ, اور وہ فرقہ فرقہ ہو گئے. کلو حزب بما لدیہم فرحون, اور سب کے سب وہ یعنی جو بھی گروہ ہیں آپس میں بٹ کر, تو لہٰذا وہ دین کا ایک جز لے کر جو ہے وہ اس پر خوشیاں منا رہے. یعنی دین کا ایک جز جو ہے وہ کسی کے پاس, دوسرا جز کسی کے پاس, تیسرا جو ہے وہ کسی کے پاس, اور بس وہ دین کا ایک جز لے کر جو ہے وہ اترا رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم پورے دین پر عمل کرنے والے ہیں. حالانکہ خلافت راشدہ میں یہ دین ایک وحدت ہوتا تھا, یعنی یہ ہے کہ اس میں تزکیہ نفس, اسی طرح سے فقہی معاملات, یہ سارے جو ہے وہ خلیفہ وقت وہ پورا اس سے مسلح ہوتا تھا. لیکن یہ ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد پھر ہم نے اپنے دین کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا. یعنی سیاست جو ہے وہ بادشاہوں کے پاس چلی گئی, ملوکیت کا نظام آ گیا. اسی طرح سے پھر ظاہری پہلو جو ہے دین کے وہ علماء کے پاس چلے گئے, یعنی فقہ کی جو بھی تعلیمات ہیں. اسی طرح جو باطنی پہلو ہے وہ صوفیہ کے پاس حصہ چلا گیا تزکیہ نفس کے حوالے سے. تو ہم نے بھی اس طرح سے یہ دین کو بالکل جدا کر دیا, حالانکہ دین جو وہ وحدت تھی. فرمایا وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ, اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ, تو وہ اپنے رب ہی کو پکارتے ہوئے اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں. ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً, اور پھر جب وہ انہیں اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتا ہے, وہ تکلیف دور کر دیتا ہے, کرتا کون ہے, اللہ تعالیٰ کرتا ہے, تو پھر ان کی روش کیا ہوتی ہے. اِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ, تو اچانک پھر ایک گروہ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ وہ شریک کرنے لگتے ہیں. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ, کہ تاکہ وہ ناشکری کرے اس سے کہ جو ہم نے انہیں دیا تھا. فَتَمَتَّعُوا, تو پھر یہ چند دن کے فائدے جو ہے وہ اٹھا لیں, یعنی تم اٹھا لو چند دن کے فائدے. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, پس ان قریب تم جان لو گے. اَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا, کیا ہم نے ان پر کوئی سند نازل کی ہے. فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ, کہ وہ بتلاتی ہے کہ جو اس کے ساتھ یہ شریک کرتے ہیں, کوئی سند, کوئی چٹھی, کوئی لیٹر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ بھی میرے ساتھ جو ہے وہ فلاں فلاں ہستیوں کو تم شریک کر لو میری سلطنت میں, میرے اختیارات میں, کچھ نہیں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا, اور جب ہم چکائیں لوگوں کو رحمت کا مزہ تو اس سے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, اور اگر ان کے سبب کوئی برائی ان کو پہنچے کہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا, ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں کوئی مصیبت ان پر آتی ہے, کوئی اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے, تو فرمایا کہ وَإِذَا, فرمایا کہ اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ, تو وہ اچانک اس وقت جو ہے وہ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ کی طرف سے یہ جو دو طرح کی آزمائشیں ہیں, کسی کو دے کر آزمانا کہ شکر کرتا ہے کہ نہیں, کسی سے لے کر آزمانا کہ وہ صبر کرتا ہے کہ نہیں, تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ دونوں میں جو وہ فیل ہوتے ہیں, کچھ ملتا ہے تو اتراتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ چھنتا ہے تو پھر جزا اور فضا کرتے ہیں. اولم یرو, کیا انہوں نے دیکھا کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر, کہ بے شک اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے, اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. ان فی ذالک الآیات لقوم یؤمنون, بے شک یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لاتے ہیں. فآتِ ذی القربیٰ حقہ والمسکین وابن السبیل, تو پس دو قرابت داروں کو ان کا حق, اللہ نے ہمارے مال میں قرابت داروں کا جو ہے وہ حق رکھا ہے کہ آیا وہ ضرورت مندوں کو جو ہے وہ دیتے کہ نہیں اپنے مال میں سے. فرمایا والمسکین وابن السبیل, اور محتاجوں کو بھی دو, مساکین کو بھی اور مسافروں کو بھی. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ, یہ ان کے لیے بہتر ہے کہ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. واولئک هم المفلحون, اور یہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں. اب اس کے بعد یہ جو آیت نمبر 39 ہے, اس میں سود پر یہ سب سے پہلی آیت تھی کہ جو نازل ہوئی تھی, یعنی سود کی شناخت پر یہ سب سے پہلی آیت ہے سورہ روم کی آیت نمبر 39 جو نازل ہوئی، اور اس کا جو زمانہ نزول ہے یہ سن 690 ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، اور جو تم سود دو اس لیے کہ لوگوں کے مال میں جو ہے وہ اضافہ ہو، یعنی یہ سوچ کر تم سودی کاروبار کرو، لین دین کرو کہ اس سے لوگوں کے مال میں جو وہ بڑھوتری ہو، فلا یربو عند اللہ، تو اللہ یہ حقیقت بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے ہاں سود جو ہے وہ نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکات، اور جو تم اللہ کے راستے میں زکات تم دو، تریدون وجہ اللہ، کہ جس سے تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، یعنی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راہ میں اللہ کے بندوں کو جب تم زکات دیتے ہو، فاولائک ہم المضعفون، تو یہی لوگ ہیں کہ جن کا مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑھاتا چڑھاتا چلا جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ زکات کے مال کو جو بھی اللہ کے راہ میں مال لگتا ہے اس کو دو چند کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ میں نے حوالہ دیا تھا، شیخ محمود احمد یہ مرحوم انتقال کر گئے، ان کی کتاب تھی یعنی سود کی متبادل اساس، یعنی باقاعدہ ثابت کیا انہوں نے کہ بھئی یہ سود جو ہے وہ کس طرح سے اس کی حرمت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، کیا اس کی خباثتیں، اور یہ ہے کہ اس کا متبادل بھی جو ہے وہ پیش کر دیا، اور حکومت کے پاس بھی سارے متبادل موجود ہیں، یعنی اسلامی نظریاتی کونسل میں بہت کام ہو چکا، بہت ساری جماعتوں نے کام کیا، اس وقت بھی آئینی سطح پر جو ہے وہ بہت ساری جماعتیں لڑ رہی ہیں، اور یہ ہے کہ یعنی عدالتوں میں یہ سارے پٹیشنز کو جو ہے وہ کلب کر دیا جاتا ہے کہ جو ایک ہی موضوع کے تحت ہوں۔ تو رضا یہ ہے کہ جتنی استطاعت ہے ہم وہاں تک جو ہے وہ جائیں گے، سارے کام کریں گے، یعنی یہ اس وقت باطل نظام کے تحت یہ سودی کاروبار لین دین جو ہے وہ جاری ہے، ہمارے حکمران جو ہے وہ تھک نہیں رہے، وہ جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں حکمرانوں، یعنی آئی ایم ایف سے قرضے لینے کے حوالے سے پوری قوم کو جو ہے وہ جکڑتے چلے جا رہے ہیں، لاکھ سے اوپر کہیں جا کے اب ایک جو بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کے اوپر وہ اپنا قرضہ اپنے اوپر لے کر آ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ سود اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمانے کہ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ مال میں اضافہ ہو رہا ہے، بینک میں پی ایل ایس اکاؤنٹ تم نے کھلوا دیے اور اس سے یہ ہے کہ ماہانہ کچھ اضافہ ہو رہا ہے، تم سمجھ رہے ہو اضافہ ہے، یہ اضافہ نہیں ہے، الٹیمیٹلی یہ ہے کہ تمہارا نقصان ہے۔ اور سودی خباستیں کیا ہیں، وہ کتاب میں نے آپ کو ریفر کی تھی، سود کی خباستیں، حرمت، اشکالات، حافظ انجینئر نوید احمد صاحب رحم اللہ ہمارے استاد محترم، کتاب اویلیبل انشاءاللہ ہوگی مکتبے پر، تو بہرحال ضرور حاصل کریں، اس میں سارے دلائل جو ہے وہ موجود ہیں، جو بھی اعتراضات اٹھائے گئے سود کے سود خوروں کی طرف سے اس کے جوابات بھی مدلل جو ہے وہ دیے گئے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ سود یہ ایک کا سراسر جو ہے وہ فائدہ کر رہا ہوتا ہے اور دوسرے کا سراسر نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ جب یہ اقبال کا وہ بڑا پیارا شعر ہے نا کہ ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات، لہٰذا یہ ہے کہ اس سے مہنگائی میں اضافہ، انفلیشن ریٹ میں جو ہے وہ اضافہ، اور یہ کہ بے روزگاری میں جو ہے وہ اضافہ، یہ سارے رونے ہم اس وقت رونے ہیں اسی سودی نظام کی وجہ سے۔ فرمایا کہ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم، اللہ وہ کہ جس نے تمہیں تخلیق کیا، اس نے تمہیں رزق دیا، اور پھر وہی تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، باسے بادل موت ہوگا، حل من شرکائکم من یفعل من ذلک من شیء، تو کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے کہ جو ان کاموں میں سے کچھ بھی جو ہے وہ کر سکے، آگے آئے وہ اشارہ کرو کہ کون کر سکتا ہے، سبحانہ وتعالی اما یشرکون، پس وہ اللہ اس سے پاک ہے اور بلند ہے کہ جس کو وہ شریک کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ اب اس کے بعد بہت بڑی حقیقت بیان کی جا رہی ہے، آیت نمبر 41 سورہ روم کی، آج جس فتنے فساد سے ہم اللہ کے غضب سے گزر رہے ہیں اس کی وجہ اللہ سبحانہ وتعالی بیان فرما رہے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد مچ گیا باسبب اس کے کہ لوگوں نے جو ہاتھوں سے اپنے کمایا، لوگوں کی ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں ایک انتشار، ایک فساد ہے کہ جو کہ مچ گیا۔ آج ہم غور کریں اپنے ہاتھوں سے ہم نے کیا کمایا، پورا سودی نظام، اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کرنے پر تیار، گھروں پر جو ہے وہ بے حیائی کے اڈے ہیں کہ جو کہ ہم نے کھولے، ہماری تقریبات جو ہے وہ بغیر مخلوط محفل کے ہوتی نہیں، اب کوئی تصور نہیں، الا ماشاءاللہ جس کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، ورنہ مکس گیدرنگ ہے، محرم نامحرم ایک ہی پنڈال میں ہے، یہ ہے وہ طوفان بدتمیزی کے جو کہ ہمارے تقریبات میں جو وہ نظر آتا ہے، ڈانڈیے چل رہے ہیں، بچیاں جو ہے وہ ڈانس کر رہی ہیں، نہ محرموں کے سامنے جو ہے وہ ناچ رہی ہیں, ہمارے یعنی شرم جو ہے وہ نہیں آتی, ماتھے پر کوئی بل نہیں ہوتے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں, بے پردگی عام, بے حیائی عام, سود جو ہے وہ عام, یہ وہ بدعمالیاں ہیں, بڑی بڑی حرام خوریاں, رشوتیں جو ہے وہ چل رہی ہیں, قوم کے سودے ہو رہے ہیں, کوئی فکر نہیں, ناموں سے رسالت پر جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں, کوئی فکر نہیں. تو لہٰذا پھر اس کی وجہ سے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ خشکی تری میں فساد مچتا ہے لوگوں کی بدعمالیوں کے نتیجے میں. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, تاکہ ہم ان کے بعض اعمال کا انہیں مزہ چکھائیں, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اور یہ چھوٹے عذاب اس لیے آتے ہیں کہ تاکہ وہ پلٹ جائیں, لوٹ جائیں, توبہ کر لیں اپنے گناہوں پر. وہ بڑے عذاب سے پہلے یہ توبہ کی توفیق ان کو چھوٹے عذاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ متوجہ کرنا چاہتا ہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اگر ہم نہ سدھرے تو پھر اللہ کی سنت ہے کہ پھر لوگوں کو دوسرے لوگوں سے پٹوا کر اور ان کو پھر اسلام کی توفیق دے دیتا ہے, اپنے محبوب بندوں کو لے آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے, اس انجام بد سے فرمایا. قل سیروا فی الارض, اے نبی ان سے فرمائیے کہ زمین میں چلو پھرو. فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل, پھر دیکھو, کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کرو کہ کیسا انجام ہوا ان سے پہلے لوگوں کا. کان اکثرہم مشرکین, ان کے اکثر شرک کرنے والے تھے, یہ بھی شرک کر رہے ہیں, یہ بھی نہیں بچیں گے. فاقم وجہک للدین القیم من قبل یاتی یوم, پس اے نبی آپ تو اپنا چہرہ خالص دین کے لیے جب وہ سیدھا کر لیجئے, جو دین اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا, جو اطاعت کا حکم آپ کو دیا جا رہا ہے, خالص کر لیجئے اپنے دین کو سیدھا بالکل. من قبل یاتی یوم, اس سے قبل کہ وہ دن آ جائے کہ لا مرد لہ من اللہ, کہ جس کو اللہ کی طرف سے پھر ٹلنا نہیں اور کوئی دوسرا ٹالنے والا نہیں. یوم یصدعون, اور اس دن سب جدا جدا جو ہے وہ ہو جائیں گے. من کفر فعلیہ کفر, فرمایا جا رہا ہے کہ جس نے کفر کیا تو اس کا کفر جو ہے وہ اسی کے اوپر ہوگا, اس کا وبال. ومن عمل صالحا, اور جس نے نیک عمل کیا, فلی انفسہم یمہدون, تو وہ اپنے لیے ہی سمان ہے کہ جو کہ کر رہے ہیں. کوئی کفر کر رہا ہے, اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں کرے گا. کوئی شکر گزاری کی روی اختیار کر رہا ہے, اس سے اللہ کے خزانوں میں کوئی اضافہ نہیں کر رہا, بلکہ سراسر اپنا نقصان, سراسر اپنا فائدہ. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ, تاکہ اللہ ان لوگوں کو جزا دے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے اپنے فضل سے. انہ لا یحب الکافرین, بے شک اللہ کافروں کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا. ومن آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات, اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہوائیں خوشخبری دینے والی بارش سے پہلے. ولیذیقکم من رحمتی, تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا جو ہے وہ مزہ چکھائے. ولتجری الفلک بامری, تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے جو ہے وہ سمندروں میں چلیں. ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون, اور تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل, اس کا رزق, اور ولعلکم تشکرون, اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ. ولقد ارسلنا من قبلک رسلا الی قومہم, اور یقیناً ہم نے نبی آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف. فجاؤہم بالبینات, وہ ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے. فانتقمنا من الذین اجرموا, پھر ہم نے مجرموں سے جو ہے وہ انتقام لیا. وکان حقا علینا نصر المؤمنین, اور ہم پر یہ ذمہ ہے, ہمارے لازم ہے ہمارے اوپر اہل ایمان کی مدد کرنا. اللہ الذی یرسل الریاح, وہی اللہ کے جو ہوائیں بھیجتا ہے. فتصیر صحابہ, تو وہ ہوائیں بادل ابھارتی ہیں. فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ, پھر وہ بادل پھیلاتا ہے آسمان میں جیسے وہ چاہتا ہے. وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا, اور وہ اسے یعنی بادل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ, پھر اے نبی آپ دیکھیں کہ ان بادلوں کے درمیان سے پھر اللہ کی رحمت ہے کہ جو کہ برستی ہے, بارش ہے کہ جو کہ پانی نکلتا ہے. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ, پھر وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے وہ بارش پہنچا دیتا ہے. اذا هم یستبشرون, تو وہ اچانک خوشیاں منانے لگتے ہیں. وان كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبله لمبلسين, اگرچہ اس سے قبل کہ بارش ان پر نازل ہوتی وہ پہلے مایوس ہو رہے تھے اللہ کی رحمت سے. فانظر الى آثار رحمت اللہ, پس تم آثار نشانیوں کی طرف دیکھو اللہ کی رحمت کی, یعنی اللہ کی رحمت کی جو بھی یہ نشانیاں کائنات میں بکھری ہوئی ہیں, ذرا آپ دیکھیے کیف یحیی الارض بعد موتھا, کہ کیسے زمین کو زندہ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی موت کے بعد, بنجر ہونے کے بعد کس طرح سے پانی کے ذریعے سے ہریالی آ جاتی ہے. اور یہ نشانی اس لیے ہے کہ ان ذالک لمحیی الموتہ, بے شک وہی مردوں کو جو ہے وہ زندہ کرے گا. وہ اعلیٰ کل شے قدیر, اور وہ ہر شے پر قادر ہے. ولئن ارسلنا ریحاً, اور اگر ہم ایسی ہوائیں جو ہے وہ بھیجیں, فراؤہ مسفرہ, پھر وہ یعنی کھیتی کو بالکل زرد جو ہے وہ دیکھیں, لزلوا من بعدہ یکفرون, تو وہ ضرور ہو جائیں اس کے بعد ناشکری کرنے والے. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ, پس اے نبی آپ مردوں کو سنا سکتے ہیں نہ بہروں کو جو ہے وہ آواز سنا سکتے ہیں. یعنی یہ ابو جہل ابو لہب یہ چلتے پھرتے مردہ ہیں, یہ روحانی اعتبار سے ان کی موت واقع ہو گئی. فرمایا کہ اذا ولوا مدبرین, کہ جب وہ پیٹ دے کر جو ہے وہ پھر جائیں اور ہدایت کی طرف نہ آئیں. فرمایا کہ وما انت بہاد العمی عن دلالتہم, اے نبی آپ اندھوں کو اس کی گمراہی سے ہدایت دینے والے نہیں. ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون, اور نہیں سنا سکتے مگر صرف اسی کو اے نبی آپ سنا سکتے ہیں کہ جو ہماری آیات پر ایمان لاتا ہے. فہم مسلمون, اور وہ مسلمان یعنی اسی اللہ کے فرما بردار ہیں. اللہ الذی خلقکم من ضعف, اور اللہ ہی ہے کہ وہ جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا. یعنی بچپن میں تمہاری کیا حقیقت تھی, تمہیں اگر والدین کچرا کنڈی میں پھینک آتے تو تم کیا کر لیتے. لہٰذا یہ ہے کہ کہا جاتا ہے نا کہ بکری کے بچے سے بھی زیادہ, ایک جانور کے بچے سے بھی زیادہ کمزور بچہ انسان کا بچہ ہوتا ہے, کیونکہ بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی تھوڑی دیر میں اپنی غذا کی طرف بڑھ جاتا ہے, ہم نہیں بڑھ سکتے تھے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ وہی ہے کہ جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا. ثم جعل من بعد ضعف قوة, اور پھر کمزوری کے بعد اس نے تمہیں قوت دی. لڑکپن ہے, جوانی ہے, یہ قوت والے وہ ادوار ہیں انسان کے. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا, اور پھر قوت کے بعد پھر دوبارہ کمزوری اور پھر بڑھاپا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا. یخلق ما یشاء, وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وہو العلیم القدیر, اور وہ علم والا بھی ہے اور قدرت والا بھی ہے. ویوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون, جس دن قیامت قائم ہوگی تو قسمیں کھائیں گے مجرم. ما لبثوا غیر الساعۃ, کہ وہ ایک گھڑی سے زیادہ اس دنیا میں نہیں رہے. یعنی حسرت ہوگی کہ اتنی قلیل مدت کے لیے دنیا کے لیے ہم نے ایک طویل آخرت کو جو ہے وہ برباد کر دیا. کذالک کانوا یوفکون, اور اسی طرح وہ اوندے ہوئے چلے جا رہے ہیں. وقال الذین اوتوا العلم والایمان, اور کہیں گے کہ جنہیں علم اور ایمان کی دولت سے سرفراز کیا گیا, کہ لقد لبستم فی کتاب اللہ الی یوم البعث, کہ تم کتاب الہی کے مطابق جی اٹھنے کے دن تک جو ہے وہ رہے ہو. فَحَاذَا يَوْمَ الْبَاسِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, پس یہ ہے وہ جی اٹھنے کا دن, وہ یہ قیامت کے جو اب برپا ہو چکی لیکن تم نہیں جانتے تھے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ, پس اس دن نفع نہ دے گی ان لوگوں کو ان کی معذرت اور ان کے جو بھی عذر ہیں, کوئی ان کو فائدہ نہ دیں گے. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ, اور نہ ان سے اللہ کو راضی کرنا چاہا جائے گا. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, اللہ فرما رہے ہیں کہ یقیناً ہم نے تو بیان کر دی ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں, پھیر پھیر کر ان کو اپنی ہدایت ہے کہ جو کہ ہم نے دینی چاہیے ہے. وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ, اور اگر تم اے نبی ان کے پاس جو ہے وہ کوئی نشانی لاؤ, کوئی معجزہ لے آؤ, لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, تو یہ کافر لازماً یہی کہیں گے کہ ان انتم الا مبذلون, کہ تم صرف جھوٹ ہے کہ جو کہ گڑتے ہو, جھوٹ بناتے ہو. معاذ اللہ. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون, اور اسی طرح اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے کہ جو سمجھ نہیں رکھتے. فصبر, پس اے نبی آپ تو صبر کیجئے. ان وعد اللہ حق, بے شک اللہ کا وعدہ وہ حق پر مبنی ہے, سچا ہے. وہ قیامت آ کے رہے گی. ولا یستخفنک الذین لا یوقنون, اور نبی آپ کے قدم نہ اکھاڑ دیں وہ لوگ کہ جو کہ یقین نہیں رکھتے ان باتوں پر. یعنی آپ کو کوئی ڈھیلا نہ کر دیں, آپ مضبوطی کے ساتھ ان باتوں پر قائم رہیں. وہ قیامت جو وہ بھرپا ہو کے رہنے والی ہے, اور وہاں پھر یہ کھرا اور کھوٹا جو ہے وہ الگ ہو جائے گا. اب اس کے بعد یہ سورہ لقمان ہے, چار رکوعوں پر مشتمل ہے. ابتدا میں سورہ بقرہ سے مشابہ آیات آپ کو نظر آئیں گی. اس کا جو بھی موضوع ہے وہ تذکیر بِآلَاءِ اللہ ہے, اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کے ذریعے سے توحید کی دعوت دیں گے. دوسرا رکوع اس کا وجہ تسمیہ ہے سورہ لقمان, یعنی ایک حکیم دانہ انسان عرب کی کہ جن کی نصیحتیں ہیں اپنے بیٹے کو, وہ رکوع نمبر دو میں انشاءاللہ ابھی ہم سمجھیں گے. تو یہ اس سورت کا جو ہے وہ وجہ تسمیہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, فرمایا جا رہا الف لام میم حروف مقطعات, تلک آیات الکتاب الحکیم, یہ آیات ہیں پر حکمت کتاب کی, ہدوں و رحمت للمحسنین, اور سراسر یہ ہدایت اور رحمت ہے احسان کرنے والوں کے لیے. الذین یقیمون الصلاۃ, وہ لوگ کے جو نماز کو قائم کرتے ہیں, ویوتون الزکاۃ, اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, وہم بالآخرۃ ہم یوقنون, اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں, اولئک علی ہدی من ربہم, یہی لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں, واولئک ہم المفلحون, اور یہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے, یعنی بالکل مشابہ آیات سورۃ البقرہ کے بقرہ سے. اب اس کے بعد یہ جو آیت نمبر 6 ہے اس کا ایک خاص پس منظر ہے. ایک بڑا ہی بدترین دشمن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, نظر بن حارث, اس پس منظر میں اس کا یہاں نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ یہ سوچتا رہتا تھا کہ میں کس طرح سے لوگوں کو نبی سے بزن کروں صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کی جو بھی دعوت ہے لوگوں کو اس سے ہٹاؤں. لہٰذا اب اس نے کیا کہ پلان کیا اور یہ گیا شام کے علاقے میں, اور وہاں سے جو ہے یہ کچھ قصے کہانیاں وہاں کی وہ لے کر آ گیا. اسی طرح سے ساتھ میں کچھ خوبصورت لونڈیاں بھی جو ہے وہ لے کر آ گیا. لہٰذا یہ ہے کہ اب یہ روز جو ہے وہ قصے سناتا اور گیدرنگ جمع کے بیٹھتا لوگوں کی, تاکہ لوگ قرآن نہ سنیں, اللہ کے رسول کے پاس نہ جائیں, بس انہی قصے کہانیوں میں وہ لگے رہیں. اور اگر کوئی بہت زیادہ کوئی نوجوان زیادہ ہی متاثر ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے, تو پھر یہ ہے کہ لونڈیوں میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ اس کے پیچھے لگا دیتا گمراہ کرنے کے لیے. اور یہی طرز عمل آپ دیکھیں, یہ تو 14 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نقشہ ہے کہ جو ہمارے سامنے کھینچ رہے ہیں ایسے بدبختوں کا. یہ بدبختی ہمارے معاشرے میں ہر زمانے میں رہی, آج بھی آپ دیکھیں کس طرح سے دین کے دشمن یہی راستہ اختیار کرتے ہیں, کس طرح سے الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے جو ہے یہ گند اور بے حیائی کو جو ہے وہ لگائے ہوا ہے ہمارے گھروں میں, یہ جو ہے وہ بے حیائی گھسی ہوئی الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے. رسائل آپ دیکھیں کس طرح سے بیہودہ رسائل ہوتے ہیں, برہنہ عورتوں کی تصویریں اس میں جو ہے وہ ڈالی جاتی ہیں, ڈیلیبریٹلی ڈالی جاتی ہیں, پھر ہر اشتہار میں جو ہے وہ عورت کو نمایاں کیا جاتا ہے کم سے کم کپڑوں پر جب اللہ کر. لہٰذا یہ ہے کہ, اور پھر یہ ہے کہ اس طرح کے پروگرامز کے جس میں دین کا کوئی رنگ نہ ہو, انقلابی فکر دین کی, اس کے احکامات وہ سامنے نہ لائے جائیں, بلکہ یہ ہے کہ بس فلموں میں, ڈراموں میں, کنسرٹس میں اور میوزیکل پروگرامز ہیں کہ جو کہ بنائے جاتے ہیں اور بڑے اٹریکٹیو جو وہ بنائے جا رہے ہیں. اور المیہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جس میں لوگ کچھ دین کے قریب ہوتے ہیں, تو اب دین ہی ٹچ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اب یہ ہے کہ وہ بھانڈ میراثی جو ہے وہ بیٹھ کر گویے اور وہ دین جو ہے وہ سکھا رہے ہوتے ہیں, اور یہ ہے کہ وہ فتوے ہیں کہ جو کہ لیے جا رہے ہوتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہرحال یہ ہے کہ جو نقشہ یہاں ان آیتوں میں نظر بن حارث کے حوالے سے خاص پس منظر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھینچ رہا ہے, یہ ہر معاشرے میں اس طرح کی کیفیات وہ رہی ہیں دین دشمنوں کی طرف سے. فرمایا کہ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث, اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی بد نصیب ہے کہ جو بےہودہ باتیں لاہو الحدیث جو ہے وہ خریدتا ہے, لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم, کہ تاکہ وہ اللہ کے راستے سے بغیر کسی دلیل کے, بغیر کسی علم کے جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرے. ویتخذہ ہزوا, اور وہ اسے صرف ہنسی مذاق ہے کہ جو کہ دین کو ٹھہراتے ہیں, اللہ کی آیات کو صرف مذاق میں جو ہے وہ اڑاتے ہیں. لہٰذا یہاں پر خاص طور پر جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, تو وہ لہو الحدیث کے حوالے سے 3 بار قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اس سے مراد گانا ہے, موسیقی ہے. اور یہ جو کہا جا رہا ہے لہو الحدیث, یعنی لہو کسے کہتے ہیں, غافل کرنے والی چیزیں, یعنی وہ باتیں کہ جو بندے کو بالکل غافل کر دیں. تو لہٰذا یہ فلمیں ڈرامے آج آپ دیکھیں, اس میں انسان ملوث ہوتا ہے تو پھر اذان کی آواز بھی جو ہے وہ اس کے کانوں میں نہیں پڑ رہی ہوتی. یعنی ایک زمانے میں اذان ہوتی تھی سب چیزیں بند کر دی جاتی, لیکن یہ ہے کہ اب اس طرح کے اہتمام نظر نہیں آتے. آج جو ہے وہ ہر گھر میں گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, قرآن کی تلاوت کی آوازیں آپ نہیں سنیں گے الا ماشاء اللہ. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ رنگ ڈھنگ ہے, اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی روایت یہ گانے سننے کے حوالے سے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس یعنی گن سے ہمیں محفوظ فرمائے, اس برائی سے محفوظ فرمائے. حضرت انس سے مروی جو روایت اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو گانے سنے گا تو قیامت کے دن اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ہے کہ جو کہ ڈالا جائے گا. یعنی یہ اللہ کے رسول کے واضح احکامات، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے یہ موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا گیا، لیکن کس اہتمام کے ساتھ ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں اور پیسہ خرچ کر کے گناہ کما رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. تو فرمایا کہ لوگوں میں سے ایسے بھی بد نصیب ہیں کہ جو لہو الحدیث، بےہودہ باتیں، غافل کر دینے والی باتیں وہ خریدتے ہیں. لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ لوگوں کو بغیر کسی دلیل کے علم کے گمراہ کریں اللہ کے راستے سے. وَيَتَّخِذَا هُزُوًا، اور وہ اسے ہنسی مذاق ٹھہراتے ہیں. اُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے ذلت والا عذاب ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو تکبر کرتے ہوئے منہ موڑ کر یہ چلے جاتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں. کَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا، کہ گویا کہ انہوں نے ان آیات کو، اللہ کے احکامات کو سنا ہی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس یعنی محرومی سے اور اس کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے. ورنہ غالباً وہ پطرس بخاری رحم اللہ کا وہ قول ہے نا کہ یہ گانے گانے والوں کی، یعنی گانے والوں کے گانوں پر جو ہے وہ جھومتے ہیں اور اللہ کے کلام سن کر جو ہے وہ اونگتے. یعنی یہ کیفیت ہے کہ جو کہ اکثریت کی ہمارے معاشرے میں الا ماشاءاللہ موجود ہے، کہ گانے جب سامنے گا رہے ہوتے ہیں، کنسرٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو جھوم رہے ہوتے ہیں اور ہر چیز حرکت میں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ جب قرآن کی تلاوت، قرآن کا فہم ہو تو اس میں جو ہے وہ اونگ رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کہہ بھی دیا جاتا ہے لا علمی میں کہ بھائی یہ قرآن کی مجالس میں جو بھی اونگ آتی ہے، نینگ آتی ہے، تو یہ سکینت ہے کہ جو کہ نازل ہو رہی ہے. یہ سکینت نہیں ہے، میں تو میں کہا کرتا ہوں یہ سکینہ ہے. یہ سکینہ، ابھی ہم نے یہ لفظ پڑھا تھا سورہ یوسف میں کہ زلیخا نے عورتوں کے ہاتھوں میں سکینہ دے دی تھی. کیا مطلب سکینہ؟ کسے کہتے ہیں عربی میں؟ چھری. یہ جو مجالس میں، قرآن کے محافل میں نیند کا آنا ہے، یہ سکینہ ہے، سکینت نہیں ہے. یہ وہ چھری ہے کہ جو کہ اللہ سے بندے کا تعلق جو ہے وہ کاٹتی. اور اس میں احکامات ہمیں کیا ہیں؟ یہ نیند، یہ یعنی ایک اختیاری عمل تو ہے نہیں، غیر اختیاری عمل ہے، آ جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ہمیں حکم کیا ہے کہ بھئی نیند آئے تو جگہ بدل لی جائے، وضو کر لی جائے، جھپکا مار کے آ جایا جائے. تو یہ سارے کام تو ہم کر سکتے ہیں. تو شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ وہ ہدایت نہ سنے، نہ سنوائی جائے. تو لہٰذا وہ نیند کا غلبہ کرے گا، لوگوں کو مطمئن کر دے گا کہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ سکینت نازل ہو رہی. کوئی سکینت نہیں. تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ایسے تکبر کے ساتھ جو ہے وہ منہ موڑ لیتے ہیں کہ انہوں نے ہدایت کو سنے نہ ہو. کأن فی اذنیہ وقرا، اور گویا کہ ان کے کانوں میں گرانی ہے، بہرا پن ہے، کوئی بوجھ آ گیا، حق کو یہ سن نہیں رہے. فبشرہ بعذاب علیم، پس انہیں بھی آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دیجیے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن اس کے برعکس وہ لوگ بے شک کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم جنات النعیم، وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے. خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ یہ سچا وعدہ ہے. وہو العزیز الحکیم، وہی غالب کمال حکمت والا ہے. اب اللہ کی تخلیق کا بیان فرمایا جا رہا ہے. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اس نے ستون کے بغیر آسمانوں کو پیدا کیا. کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تم ایک چھت تعمیر کرتے ہو اور اس میں پلرز کھڑے کرتے ہو، اس کے بغیر چھت تعمیر کرنے کا تصور نہیں. لیکن ذرا دیکھو تو اسے، آنکھیں اٹھا کے اوپر، کہ بغیر ستونوں کے، بغیر کسی شگاف کے، یہ اتنی لمبی چھت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تان دی ہے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے ڈال دیے زمین میں پہاڑ. اَنْ تَمِيدَ بِكُمْ، کہ تمہارے ساتھ یہ زمین جھک نہ جائے، اسٹیبل کیا پہاڑوں کے ذریعے سے. وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس نے اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر ہم نے اتارا آسمان سے، نازل کیا پانی. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پھر ہم نے اس میں اگائے ہر قسم کے عمدہ جوڑے. ہاذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کا بنایا ہوا. بھئی تمہارے معبودوں نے کیا بنایا ہے وہ دکھاؤ. یہ پوری کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے. فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي، تو بس مجھے دکھاؤ کہ کیا پیدا کیا انہوں نے کہ جو اللہ کے سوا ہیں، کہ جن کو تم مختار مطلق سمجھ رہے ہو. بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم وہ کھلی گمراہی میں. اب اس کے بعد یہ جو دوسرا رکوع ہے، یہ مرکزی آیات ہیں، اس کی مرکزی رکوع ہے سورہ لقمان کا، وجہ تسمیہ بھی ہے. اس میں عرب کی جو دانا شخصیت ہیں، جو ماضی میں گزری ہیں، حکیم لقمان، ان کی نصیحتیں ہیں اپنے بچے کو. یعنی یا تو نصیحتیں ہیں یا پھر آخری بالکل وقت میں وصیتیں ہیں ان کی، یہ نسائے اور وسائیں ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے عرب کے سامنے، مشرکین مکہ کے سامنے جب وہ رکھے ہیں. یعنی یہ ایسی پرسنالٹی تھی حکیم لقمان عرب میں کہ جس طرح سے آج ہم حکیم الامت شاعر مشرق علامہ اقبال کی جو ہے وہ اشعار کوٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی باتوں میں وزن دینے کے لیے اور اس کی سپورٹنگ کے لیے قائد اعظم کے اقوال کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح سے یہ عرب کی انتہائی دانا شخصیت تھی. تو لہذا قریش مکہ پر یہ حجت تمام کی جا رہی ہے ان کا ذکر قرآن مجید میں نقل کر کے کہ بھئی دیکھو جن کو تم دانا مانتے ہو، حکیم مانتے ہو، دانش مند مانتے ہو، وہ اپنے بچے کو دیکھو نصیحتیں کیا کر رہے ہیں کہ بیٹا شرک نہیں کرنا، ابھی ہم سمجھ لیں گے. پہلی نصیحت یہی کہ بیٹا شرک نہیں کرنا اللہ کے ساتھ. اور تم 360 بت بنا کے بیٹھ گئے ہو خانہ کعبہ میں، توحید کے عین مرکز میں. تو لہٰذا جن کو تم دانا انسان مانگتے ہو ان کی تعلیم تو یہ ہے اپنے بچے کو، اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے کہ جو وہی تعلیمات دے رہے ہیں کہ جو حکیم لقمان جو ہے وہ دے رہے تھے. یہ ہے وہ آئینہ کہ جو کہ عرب میں قریش مکہ کو جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے. باقی حکیم لقمان کون تھے؟ حکیم سے مراد وہ جڑی بوٹیوں والے حکیم نہیں، بلکہ حکمت ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا کی. یہی تعارف ہے کہ جو ابتدا میں اللہ تعالی نے ان کا رکھا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، یقیناً ہم نے حکیم لقمان کو حکمت ہے کہ جو عطا فرمائے. حکمت کیا ہے؟ یہ ہم نے سورہ بقرہ میں سمجھا تھا کہ وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو اللہ تعالی نے حکمت دے دی اسے خیر کثیر ہے کہ جو کہ عطا فرما تھا. یہ حکمت کیا ہے؟ باطنی بصیرت، کہ جس سے چیزوں کی باطن کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. ایک ہے چیزوں کا ظاہر، تو لہٰذا ظاہر جو ہے وہ دھوکہ دے دیتا ہے بعض دفعہ. جس طرح سے دنیا کیا ہے، اس کا ظاہر کیا ہے، یہ متاع غرور ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے. لیکن اس دنیا کا باطن کیا ہے، اس کا اصل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے، بہت تھوڑی ہے، یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اس کی کوئی حیثیت اللہ کی نگاہ میں نہیں. تو لہٰذا یہ دنیا کی حقیقت ہے. اب اس حقیقت کو جاننے کے لیے اشیاء کی کون سی جو ہے وہ بصارت درکار ہوگی؟ وہ باطنی بصارت، جس کو حکمت کہا گیا، جسے اقبال نے کہا کہ دل بینا بکر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. یہ آنکھ کے نور سے تم چیزوں کے ظاہر کو دیکھتے ہو، چیزوں کے باطن کو دیکھنے کے لیے، حقیقت دیکھنے کے لیے تمہیں وہ باطنی بصیرت یعنی حکمت درکار ہے. اور جو چیزوں کی حقیقت کو نہ دیکھے تو پھر وہ نظر نظر نہیں. اقبال یہی تو کہتا ہے نا کہ یہ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو چیزوں کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. تو یہاں پر حکیم لقمان یہ وہ حکیم ہیں کہ جن کو اللہ نے حکمت کی دولت سے سرفراز کیا، اور یہ ہے کہ یہ کائنات کے حقائق پر غور و فکر کرتے ہوئے از خود اللہ کی معرفت تک یہ پہنچ گئے تھے. تو لہٰذا یہ ہے کہ ان کے حوالے سے دو باتیں ہیں کہ یا تو یہ یمن کے بادشاہ ہیں کہ جو کہ گزرے ہیں، یا ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ سوڈان کے حبشی نسل غلام گزرے ہیں. اور یہ ہے کہ نبی نہیں تھے اس پر تو اتفاق ہے، لیکن یہ نبی کے پیروکار تھے یا نہ تھے اس پر بھی، یعنی اس پر جو ہے وہ اختلاف مفسرین میں پایا جاتا ہے. یعنی نبی یہ نہیں تھے اس پر اتفاق ہے مفسرین کا، لیکن کسی نبی کے پیروکار تھے یا نہ تھے اس پر جو ہے وہ اختلاف پایا جاتا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ یہ نبی کے پیروکار تھے، اور کوئی کہتے ہیں کہ نہیں یہ نبی کے پیروکار نہیں تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ قرآن کی آیات میں سامنے رکھ دیتا ہوں، جو حکیم لقمان کا تعارف ہے کہ جو کرایا جا رہا ہے. اس تمہید کے بعد انشاءاللہ اب باتیں سمجھنا آسان ہو جائیں گی. فرمایا جا رہا ہے تعارف کیا ہے حکیم لقمان کا، فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرَ لِلَّهِ، اور یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت جو ہے وہ عطا فرمائی. حکمت ہم نے جان لیا کہ وہ کیا ہے، اور یہ حکمت کا پہلا عملی مظہر کیا ہے؟ أَنِ اشْكُرَ لِلَّهِ، کہ تم شکر کرو اللہ کا. یعنی جب اللہ تعالی کی معرفت تک انسان پہنچ جاتا ہے تو پھر اصل شکر گزار وہ اسی منعم حقیقی کا ہوتا ہے کہ جو اصل نعمتیں دینے والا ہے. اور یہ شکر کے سوتے جب انسان کی شخصیت سے پھوٹتے ہیں تو یہ علامت ہوتی ہے کہ فطرت کی سلامت ہونے کی. فطرت سلیم ہوگی تو شکر کے سوتے پھوٹیں گے. اگر شکر بجا نہیں لا رہا انسان تو پھر اس کی فطرت جو ہے وہ مس ہو چکی ہے. فرمایا کہ وَمَنْ يَشْكُرْ، اور جو شکر کرے گا، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو بلا شبہ وہ شکر کرے گا کس کے لیے؟ اپنی جان کے لیے. اللہ کے خزانے میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اور اللہ کا یہ وعدہ سورہ ابراہیم میں ہم پڑھ کر آئے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کی روی اختیار کرو گے تو نعمتوں میں میں اور جو ہے وہ اضافہ کروں گا، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. ومن کفرا، اور جس نے ناشکری کی، فإن اللہ غنی حمید، تو بے شک اللہ تو بے نیاز ہے، اس کی حمد آپ سے آپ ہو رہی. اب یہاں سے حکیم لقمان کی نصیحتیں یا وصیتیں ہیں کہ جو اپنے بچے کو شروع ہو رہے ہیں. پہلی اور اولین اور اہم ترین نصیحت کہ وہ اس قال لقمان لابنه، اور یاد کرو کہ جب حکیم لقمان نے اپنے بچے سے کہا کہ وہ یعظہ، کہ جبکہ وہ انہیں نصیحت کر رہے تھے، واعظ کر رہے تھے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، دیکھو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا کسی کو، شرک نہیں کرنا اللہ کے ساتھ. سورہ نساء میں دو دفعہ ہم نے سمجھا کہ یہ شرک ایسا گھناؤنا جرم کہ جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، باقی جس کو چاہے گا گناہ کو معاف کر دے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا، الا یہ کہ موت سے پہلے انسان شرک سے جو ہے وہ باز آ جائے، توبہ کر لے. تو فرمایا کہ بیٹے شرک مت کرنا، ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ ایک بہت بڑا ظلم ہے. جب ہی ہم نے سمجھا کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں ظلم کا لفظ آیا تو اس سے مراد جو ہے وہ اکثر یعنی شرک ہی لیا گیا ہے، الا یہ کہ سیاق و سباق سے ظلم کا کوئی اور معنی جو ہے وہ نکلتا ہو. تو ان شرک لظلم عظیم، یہ شرک کیا ہے؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے اللہ کے ساتھ کہ بھئی اللہ وہ کہ جو اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے حقوق میں یکتا ہے، تم اللہ کی مخلوق میں سے جو ہے وہ کچھ کو اتنی وہ مطلق صفات اس کے اندر شامل کر دو کہ اس کے مقام یعنی نچلے مقام سے اٹھا کر اللہ کے مقام رفیع تک اس کو پہنچا دو، یا اللہ کی ذات میں کچھ اس طرح کی جو ہے وہ کمزوریاں پیدا کر دو کہ اس کے مقام رفیع سے اس کو ہٹا کے اور مخلوق کے برابر لا کے کھڑا کر دو. یہ دونوں اعتبارات سے جو ہے وہ شرک ہے. اللہ تعالی ہمیں شرک کی ہر قسم سے محفوظ فرمائے. اب اس کے بعد دیکھیے درمیان میں حکیم لقمان نے والدین، کیونکہ والد تھے خود جو ہے وہ نصیحتیں کر رہے تھے، تو اپنے حقوق جو ہے وہ نہیں گنوائے، تو لہٰذا یہاں پر ایک گیپ آ رہا تھا، کیونکہ اللہ اپنے حق کے بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ کرتا ہے. اب حکیم لقمان خود والد کے درجے پہ ہیں، اب بیٹے کو یہ مناسب نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اپنے حقوق جتوائیں، بھائی بیٹا میرا حق یہ، میرا حق یہ، میرے ساتھ اس نے سلوک کرو. تو اللہ تعالیٰ نے درمیان میں حکیم لقمان کی وصیت کو روک کر اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ ووصینا الانسان بوالدیہ، فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے والدین کے بارے میں. حملتہ امہ وہنا علی وہن، خاص طور پر والدہ کے حق کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے. فرمایا کہ خاص طور پر اس کی ماں اٹھاتی ہے اس کو رحم مادر میں، تکلیف پر تکلیف جھیلتے ہوئے. وفصالہ فی عامین، اور پھر دو سال میں پھر اس بچے کا دودھ چھڑانا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ والدہ کا حق حدیث میں بھی آتا ہے. ایک صحابی آیا کہ میرے والدین میں کس کا حق زیادہ ہے، تو آپ نے فرمایا تیری ماں، پھر انہوں نے پوچھا، پھر اس کے بعد فرمایا تیری ماں، تیری ماں، تین مرتبہ، اور پھر چوتھی مرتبہ پوچھیں فرمایا تیرے والد. یعنی والدہ کا درجہ وہ تین گنا اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا. کیوں فرمایا؟ دیکھیں سمجھ میں بھی آتا ہے، یعنی بچے کی پیدائش سے پہلے جب وہ رحم مادر میں ہوتا ہے تکلیف کون جھیل رہا ہوتا ہے؟ وہ تکلیفیں مرد پر تو چھو کے بھی نہیں گزرتی، اسے والدہ ہی ہے کہ جو کہ تکلیفیں جھیل رہی ہے. پھر یعنی پیدائش سے پہلے بھی جھیل رہی ہے، پیدائش کے دوران بھی جب وہ تکلیفیں کون جھیل رہا ہوتا ہے؟ والدہ جھیل رہی ہوتی ہے. پھر پیدائش جب ہو جاتی ہے تو رات کو تین بجے بچہ بلکتا ہے دودھ کے لیے، کون سینے سے لگاتا ہے؟ کون جو ہے وہ گیلے پر جو ہے وہ اس کو ہٹا کے اور خود گیلے پر جو ہے وہ سو جاتی؟ کون ہوتا ہے؟ یہ والدہ ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اس اعتبار سے یہ کتنی بڑی جو ہے وہ ذاتی ہے عورت کے ساتھ مغرب کی، کہ اتنی قربانیوں کے باوجود عورت کو جو ہے وہ گھر کی دہلیز سے نکال دیا اور یہ کہ مارکیٹ کا کھلونا بنا دیا. لہٰذا یہ ذاتی ہے کہ نہیں؟ اتنی تکلیفیں جھیلنے کے بعد اب اس نے کہا کہ نہیں جی، اب عورت کو باہر نکلنا ہے، مرد کے شانہ بچانا کام کرنا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اس کی والدہ تکلیف پر تکلیف جھیلتے ہوئے اس کو اٹھاتی ہے. وفصالہ فی عامین، اور دو سال میں اس کا دودھ چھڑانا ہے. انشکر لی ولی والدیک، اور فرمائے گا الفاظ کیا ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا. یعنی سب سے بڑھ کر شکر کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. کیونکہ والدین کے اندر جو رحم کا عنصر ڈالنے والی ہستی بھی کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے کہ جو رحم والدین کے اندر بچے کے پالنے کے والے سے اللہ ڈالتا ہے. وہ اسے کنجرا کڈی میں نہیں پھینکاتے، بلکہ یہ ہے کہ اپنا خون پسینہ ایک کر کے اپنے آپ پر کم سے کم پر جو ہے وہ لا کے اور بچوں کو زیادہ سے زیادہ دیتے ہیں. یہ والدین ہیں. لیکن اصل شکر کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، پھر والدین کا ہے. الی المصیر، اور تمہیں میری ہی طرف لوٹنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ، ہاں بہت ہی کیٹاگوریکل انداز میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات سجا دی. پہلے بھی ہم سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں یہ بات سمجھ کر آئے تھے، والدین کو بھی جو ہے وہ کھان کھول کے سمجھا دیا گیا کہ اگر تو تیرے والدین جہاد کریں. اب یہ جہاد کن معنوں میں ہے؟ قتال کے معنوں میں ہو نہیں سکتا کہ والدین قتال کرنا شروع کر دیں بچوں کے ساتھ. نہیں، جہاد کا لفظ یہاں پر آ رہا ہے جد و جہد کے معنوں میں، کہ اگر دو تمہارے والدین اس بات پر کوشش کریں، جد و جہد کریں کہ اعلیٰ ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم، کہ تو میرے ساتھ شریک کرے وہ شرک جس کی کوئی دلیل نہیں، جس کی کوئی سند جو ہے وہ تمہارے پاس نہیں، تو فلا تطعہما، کیٹیگوریکل انداز کہ پھر دونوں والدین کی قطعاً جب وہ اطاعت نہیں ہوگی. وہ صاحب ہما فی دنیا معروف، ہاں دنیا میں بھلے طریقے سے ان کے ساتھ گزران تم کرو گے. یہ نہیں ہے کہ مشرک والدین کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جو شرک پر آمادہ کرنے والے کہ ان کو لٹ مار کر جو ہے وہ گھر سے نکال دو، دھکے دے کے جو ہے وہ اولڈ ہاؤسز میں پھینکا ہو. نہیں، دنیا میں معروف طریقے سے رہنا ہے، وہی کندھے جھکا کے، وہی جو ہے وہ الفاظ مناسب. لیکن یہ ہے کہ حق کے اطاعت جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا اگر وہ ایسا حکم دیں کہ جو خالق کی نافرمانی کرنے والا ہو. اصول ہم نے سمجھ لیا مسند احمد کی روایت میں کہ لا طاعت علی مخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی کہ جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو، اور چاہے مخلوق جو ہے وہ اس میں کوئی والدین کیوں نہ ہو، کوئی استاد کیوں نہ ہو، کتنے اعلیٰ رتبے پہ کیوں نہ ہو، ہرگز اطاعت نہیں ہوگی کہ جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو. لہذا فرما دیا گیا کہ ہرگز ان کی اطاعت نہ کرنا، اور ان کو دنیا میں بھلے طریقے کے ساتھ ان سے گزران کرو. واتبع سبیل من اناب الی، اور دیکھو اتباع کرو اس کے راستے کی کہ جو میری طرف رجوع کرے. لہذا یہ ہے کہ اگر یہ بات کانٹے والی بات والدین کے ذہنوں میں ہو تو بہرحال یہ ہے کہ پھر وہ بچوں کی پرورش اسی لحاظ سے کرتے ہیں، دینی رنگ میں ڈھالتے ہیں. ورنہ آج کل اکثر و بیشتر والدین کا بچوں کو پالنا کس مقصد کے تحت ہوتا ہے؟ کہ بس یہ بڑھاپے میں ہمارے کام آئے، ہمارے مالی ادوار سے جو ہے وہ دست و بازو بن جائیں، یہ بس ساری فکر ہوتی ہے. او بھائی دین کے معاملے میں جو ہے وہ فکر کرو کہ میں اپنے بچوں کو دینی رنگ میں کہاں دیکھنا چاہتا ہوں، آگے ان کا مستقبل میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس کی اتباع کرو کہ جو میری طرف اللہ فرما رہے رجوع کرنے والا ہو. ثم الی مرجعکم، پھر میں تمہیں اور پھر تمہیں میری طرف جو ہے وہ لوٹ کر آنا ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پس میں پھر تمہیں جتا دوں گا کہ جو بھی تم عمل کرتے تھے. یعنی حقوق کی ادائیگی کے لیے جو جذبہ محرکہ ہے، یہاں پر وہ بات نوٹ کرنے والی ہے، وہ جذبہ محرکہ کیا ہے؟ حقوق کی ادائیگی میں کیوں کروں؟ اس لیے کہ آخرت میں جواب دہی مجھے کرنی ہے. یہ آخرت میں جواب دہی کا احساس ہوگا تو حقوق کی ادائیگی ہوگی. جب ہی کہا کہ تمہیں لوٹنا میری طرف ہے، میں تمہیں جتاؤں گا کہ جو تم عمل کرتے رہے. اب نصیحت کا دوسرا نقطہ آ رہا ہے، دوبارہ سے حکیم لقمان کی نصیحتیں شروع ہو رہی ہیں، بہت ہی کانٹے کی نصیحت ہے. اور وہ اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اعمال انسانی جو وہ محفوظ ہیں، یعنی وہ جو بھی تمہارے اعضاء سے صادر ہو رہا ہے کوئی بھی عمل رائے کے دانے کے برابر ہو. تو لہذا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ لے آئے گا روز قیامت، مکافات عمل جو وہ ہونا ہے. اور یہ جو ضمیر کی جو خلش ہے نا اندر، یہ اس بات پر جو ہے وہ دلیل ہے کہ جب ایک انسان نیکی کرتا ہے تو اندر سے شاباش ملتی، جب کوئی برائی کرتا ہے تو ضمیر اندر سے ڈانٹتا ہے، کچوکے لگاتا ہے، غلط کام کر رہے ہو، آگے نہیں بڑھنا، خبردار پیچھے ہو جاؤ. یہ وہ ڈانٹ ڈپٹ ہے کہ جو ضمیر کی عدالت میں ہو رہی ہوتی ہے اندر. جب چور پہلی دفعہ چوری کر رہا ہوتا ہے، آپ اس کے ہاتھ دیکھیں کس طرح سے کانپ رہے ہوتے ہیں، یہ علامت ہوتی ہے کہ ضمیر کی خلش اس کے اندر، وہ ضمیر اس کو ڈانٹ رہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا. لہذا بڑی اہم نصیحت ہے کہ اعمال انسانی محفوظ ہیں. یا بنیا انہا ان تک مسقال حبت من خردل، اے میرے بیٹے دیکھو اگر عمل ہو رائی کے دانے کے برابر بھی، رائی کے دانے کے ہم وزن بھی، فتکن فی سخرا، اور وہ عمل کسی چٹان میں، سخت چٹان میں جا کے کیا جائے، کوئی غاروں میں جو ہے وہ جا کے کیا جائے، او فی السماوات یا او فی الارض، یا آسمانوں کی بلندیوں پہ جا کے کیا جائے، یا زمین میں کہیں جا کے کسی بھی جگہ جا کے چھپ کے کیا جائے، یاتی بہ اللہ، اللہ اس عمل کو جو ہے وہ لے آئے. یعنی بات کیا ہو گئی کہ اعمال انسانی محفوظ ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ جو بھی تم اعمال کر رہے ہو بس وہ ضائع ہو رہے ہیں، نہیں، ان کی نوٹنگ ہو رہی، یہ کرامن کاتبین ایک ایک عمل کو جب وہ نوٹ کر رہے ہیں. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ لطیف باریک بین ہے، باخبر ہے. تیسرا نقطہ ہدایت کا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، دیکھو نماز کو قائم کرو، اللہ سے تعلق بذریعہ نماز. چوتھا نقطہ، وامر بالمعروف، اور دیکھو نیکی کا حکم دو. اور پانچواں نقطہ نصیحت کا، ونہا عن المنکر، اور برائی سے جو ہے وہ روک. دیکھیں دوبارہ سے یہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر، یہ نتھی ہو کے آئے ہیں. لہذا یہ ہے کہ امر بالمعروف بھی ہوگا، نیکی کا حکم بھی دیا جائے گا، اور منکرات کو ختم کرنے کے لیے بھی پوری پلاننگ ہے کہ جو کہ بندہ مومن وہ کر رہا ہوگا. تو فرمایا نیکی کا حکم بھی دو، برائی سے بھی روکو. اور چھٹی نصیحت کہ وصبر علی ما اصابک، اور لازم بات ہے کہ جب تم نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، تو نظام باطل کی طرف سے ریٹیلیشن ہوگی، مزاحمت ہوگی. تو اس مزاحمت پر اب تمہیں کیا کرنا ہے، وصبر علی ما اصابک، جو بھی تمہیں مصیبت آئے اس پر کیا کرو، صبر کرو، ڈٹ جاؤ. ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. اور ساتواں نقطہ کہ ولا تصائر خدك للناس، دیکھو بیٹا تم لوگوں کے لیے اپنے گالوں کو مت پھلاؤ، یعنی تکبر مت کرو. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور دیکھو زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چلو، اتراتے ہوئے نہ چلو. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اترانے والے اور اس شخص کو کہ جو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والا ہے. یعنی یہ تکبر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے اندر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور اس کے لیے جو بڑی پیاری دعا ہے اللہ کے رسول نے سکھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ تکبر میں ہوتا کیا ہے، انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسرے کو جو ہے وہ چھوٹا سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے. تو لہٰذا بڑی پیاری دعا ہے کہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ و فی اعین الناس کبیرہ، اے اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا کر دے اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کر دے. یعنی تکبر جب ہوتا ہے کہ جب اپنی نگاہوں میں انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو دعا کیا سکھائی جا رہی ہے کہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرن وفی اعین الناس کبیرہ، اے اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا کر دے اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کر دے. یعنی میرے ایسے اعمال ہوں کہ جو مرنے کے بعد جو ہے وہ پھر یادگار ہو جائیں، اور یہ ہے کہ وہ یعنی صدقہ جاریہ بنے میرے لیے. فرمایا وقصد فی مشیک وغدوز من صوتک، آٹھواں اور نواں نقطہ نصیحت کا حکیم لقمان کی کہ بیٹا وقصد فی مشیک، دیکھو اپنی رفتار میں میں نہ روی اختیار کرو. یعنی ہر بندہ مومن کی پوری زندگی میں یہ میاں روی مطلوب ہے، مال کی تقسیم کے حوالے سے بھی، صدقات کے حوالے سے بھی، انفاق کے حوالے سے بھی، اسی طرح سے چال میں بھی میاں روی اختیار کرو. اور وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو جو ہے وہ پس رکھو. یعنی یہ ہے کہ آواز کو پس رکھو کیا مطلب ہے کہ بعض دفعہ دیکھیں کہ جب خاص طور پہ دائی دین کا معاملہ کہ جس میں جو ہے وہ جب وہ کوئی بات سمجھا رہا ہوتا ہے اور کسی کے پاس دلائل ختم ہو جائیں، تو اب وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنا وزن ڈالنے کے لیے اب چلانا شروع کر دیتا ہے. دلائل تو ہے نہیں، اب بس اس کے پاس کیا ہے، وہ چلانا ہی ہے، جزا اور فضا، وہ چلانا شروع کرتا ہے، اور چلانے سے جو ہے وہ دوسرے پر حاوی ہونا چاہتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے، بلکہ حکیم لقمان کی یہ نصیحت نقل فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اپنی آواز کو پس رکھو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز وہ گدھے کی آواز ہے. یعنی سمجھا کیا دیا گیا کہ اگر چلانا کوئی فن ہے یا چلانا کوئی آرٹ ہے، تو سب سے بڑا فنکار کون ہوتا، وہ گدھا ہوتا. ہو تو لہٰذا یہ ہے کہ سب سے بری آواز تو وہ گدھے کی آواز ہے. تو لہٰذا اپنی آوازوں کو بھی جب وہ پس رکھو. تو یہاں الحمدللہ یہاں سورہ لقمان کے دو رکوع ہم نے کر لیے ہیں، انشاءاللہ یہاں وقفہ کرتے ہیں. چار رکعت میں انشاءاللہ حافظ صاحب سے اس مقام کو ہم سماعت فرمائیں گے، انشاءاللہ پھر آغاز کریں گے اگلی نشست کا. جزاک اللہ.